وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ٹیم کے پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے اقدامات کے خلاف جائزے کی خبر سے شروع کریں گے، جس پر ٹیم اپنی سفارشات سرکار کو کل دے گا. اس سلسلے میں ہم داعش کا افغانستان پاکستان نیٹورک پر بھی بات کریں گے. ہمارا اگلا موضوع ہوگا افغانستان میں ایک تازہ حملہ، اور آخر میں ہم سعودی عرب کے صحافی خاشقوگی کی ترکی کی جانب سے امریکہ کو دی گئی آڈیو پر بات کریں گے. اور آج کے ہمارے موضوعات پر آپ لوگ یقیناً اگر گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم ابتدا کریں گے ایف اے ٹی ایف کی ٹیم کے حوالے سے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایشیا پیسیفک ٹیم کام کر رہی ہے، اور غالباً انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اور کل ان کی رپورٹ پاکستان سرکار کو مل جائے گی. اس سلسلے میں ہماری ساتھی سارہ حسن نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
ایف اے ٹی ایف کی ایشیا پیسیفک گروپ کی ٹیم گزشتہ 10 روز سے پاکستان میں موجود ہے، جہاں اس نے وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، مرکزی بینک ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور نیب سمیت پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صوبائی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. کئی روز سے پاکستانی حکام سے جاری ان ملاقاتوں کے بعد ایشیا پیسیفک گروپ کی ٹیم اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ کل یعنی جمعے کو پاکستانی حکام کو دے گی. اس رپورٹ میں دہشت گردوں کی مالی معاملات روکنے سے متعلق اقدامات پر بھی سفارشات شامل ہوں گی. یاد رہے کہ 8 اکتوبر سے ایشیا پیسیفک گروپ کے اراکین انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مدد روکنے کے لیے پاکستان کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے. وزارت خزانہ کے ایک سینئر افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایشیا پیسیفک ٹیم پاکستان کی جانب سے کی جانے والے اقدامات پر مطمئن نہیں، اور گروپ نے پاکستان سے قوانین میں سختی سمیت مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے انسداد منی لانڈرنگ کا قانون 2010 اور ایف اے ٹی ایف کے قانون میں مجوزہ ترمیم کا مسودہ بھی ایشیا پیسیفک گروپ کو دکھایا ہے اور اس پر ان سے رائے لی ہے. واضح رہے کہ کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ترمیمی مسودے پارلیمنٹ میں بھیجے جائیں گے. وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ انسداد منی لانڈرنگ کا قانون 2010 کی مجوزہ ترمیم کے تحت جرم کے مرتکب افراد کے لیے جرمانہ اور سزا کو بڑھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کا جرم ثابت ہونے پر کم سے کم سزا 1 سال سے بڑھا کر 3 سال اور زیادہ سے زیادہ قید کی سزا 10 سال کر دی گئی ہے، جبکہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کو بھی مزید اختیارات ملیں گے، جس کے بعد ایف آئی اے کسی بھی مشتبہ شخص کے بینکی تفصیلات تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. وزارت خزانہ کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ ایف آئی اے نے حال ہی میں جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں کی گئی تحقیقات سے متعلق معائنہ کاروں کو آگاہ کیا ہے. یاد رہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مالی معاملات روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کرنے پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے رواں سال جون میں پاکستان کو گری لسٹ میں شامل کر دیا تھا. اس سے قبل فروری سن 2012 میں بھی پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گری لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، لیکن سن 2015 میں دہشت گردوں کی مالی معاملات روکنے کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کے بعد پاکستان کو گری لسٹ سے نکال دیا گیا تھا. اس وقت کے سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان کے گری لسٹ میں شامل ہونے کی وجہ تکنیکی سے زیادہ سیاسی ہے. ڈاکٹر وقار مسعود نے کہا کہ پاکستان کے انسداد منی لانڈرنگ کے قوانین کافی جامع ہیں.
اب جتنے بھی تقریباً جرائم ہیں ان کے اوپر اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے
وہ لگتی ہے.
ہمارے پاس قانون میں ترامیم یا نئے قوانین وضع کرنے سے زیادہ عمل درآمد ہی کا اور اس کے نفاذ ہی کے مسائل اگر ہوں گے بھی باقی کچھ تو وہ ہیں جس پر ہم کام کریں.
یاد رہے کہ رواں سال فروری میں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے قبل پاکستان نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اقوام متحدہ کے تحت کالعدم قرار دی گئی تنظیمیں جیسے جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت سمیت دیگر تنظیموں کو کالعدم قرار دیا تھا. سارہ حسن، اردو وی او اے.
اور ہم ابتدا کرتے ہیں امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر کے ساتھ. ان کے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب بھی ہیں، ان کی طرف آگے چل کر آئیں گے. ڈاکٹر ایوب مہر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایشیا پیسیفک ٹیم اس وقت جس نے پاکستان میں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کام کیا ہے، ہماری جو اطلاعات ہیں وہ پاکستان کی کارکردگی سے خوش نہیں نظر آتی، لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں ترمیم کرے گا، دیگر اقدامات اٹھائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سرکار کو کیا کرنا ہوگا تاکہ ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کرے؟
دیکھیے، ایشیا پیسیفک کی جو ٹیم اس وقت پاکستان آئی تھی، اور یہ کافی لمبے عرصے انہوں نے 2 ہفتے یہاں گزارے، ٹیکنیکل ٹیم تھی، انہوں نے بیسیکلی جو مانیٹرنگ کی اور جو سسٹم کا جائزہ لیا وہ تکنیکی بنیادوں پر لیا۔ اس میں ان کی جو مین فائنڈنگز تھی وہ پاکستان کے لا کی لیجسلیشن سے نہیں تھی، جو انہوں نے زیادہ اعتراضات اٹھائے وہ اس کی انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں۔ انفورسمنٹ کے میکینزم پر انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے پاکستان نے اس کو مزید بہتر بنانے کی بات بھی کی ہے کہ ہم ان کو جہاں تک انفورسمنٹ کا ہے تو اس کو انفورسمنٹ امپلیمنٹیشن کو بھی مضبوط بنائیں گے، لیجسلیشن میں اگر کوئی چینج ریکوائرڈ ہے تو اس پر بھی کام کیا جائے گا۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ جو بار بار مینشن کیے جا رہے ہیں، مجھے یاد ہے کہ 2009 سے ایشیا پیسیفک کی جو ٹیم تھی وہ کچھ چیزیں انڈیکیٹ کرتی رہی ہے، اس میں پارٹیکولرلی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان سے جو فنڈز ٹرانسفر ہو رہے ہیں یا جو ان کا یوز ہو رہا ہے اینٹی منی لانڈرنگ کے ذریعے بھی اور ٹیررزم کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا گیا، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو یوٹیلائزیشن کا جو چینل بن رہا ہے وہ فائنانشیل مارکیٹس کو کہا گیا ہے۔ نمبر ون، کارپوریٹ سیکٹر کی بات کی گئی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ایک سورس بن رہا ہے۔ تیسرا، بینکنگ چینلز کی بات کی گئی ہے۔ مسئلہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا بالکل یہ وقت آ پہنچا ہے، جس کی طرف فائنانس منسٹر صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ یہ ناگزیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ بینک کی جو اینول رپورٹ آتی ہے وہ حال ہی میں وہ رپورٹ ریلیز ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق صورتحال یہ بن گئی ہے کہ پاکستان کی جو نیکسٹ ایئر کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے اس کو سینٹرل بینک نے بھی ڈاؤن گریڈ بھی کیا ہے، اور ایف ڈی آئی میں ایک سیریس کمی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 60% ڈکلائن آ گیا ہے، اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا آؤٹ فلو ہوا ہے، یعنی انفلو نہیں ہوا، جو پاکستان میں موجود تھی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وہ اس نے 100 ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ آؤٹ فلو کیا ہے۔ تو یہ ایک اس کے اکنامک کانسیکوینسز جو ہیں اس کی ایک سیوریٹی بن رہی ہے کہ اگر امیجیٹلی لیجسلیشن نہ کیا اور سیٹسفائی نہ کیا، اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو گرے کے بجائے اگر بلیک لسٹ میں انکلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو بات اب میں سمجھ رہا ہوں صرف آئی ایم ایف کی نہیں ہے، بلیک لسٹ میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کو ایک تاثر یہ جائے گا کہ پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے ان کے بینکنگ چینل پر کوشچن مارکس آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو پاکستان کے پاس رہس ہے کہ جو ایک سورس بچتا ہے فورن ریمیٹنسز جو ہیں ایکسپیٹریٹس کے آ جاتے ہیں، پھر اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
ہم سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب کی طرف آتے ہیں۔ زبیر صاحب، آپ بتائیے، اس وقت ظاہر ہے کہ بیرونی دنیا کو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ پاکستان کے اندر کالا دھن گردش کر رہا ہے، ایسے میں آپ بتائیے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے تاکہ دہشت گرد اس کالے دھن کو استعمال نہ کریں، اور جو دہشت گردی ہوتی رہتی ہے خطے میں، صرف پاکستان میں نہیں افغانستان میں بھی، اس تک دہشت گرد نہ پہنچیں۔
بہت بہت شکریہ مجھے شو میں شامل کرنے کا۔ ایوب مہر صاحب نے تو ظاہر ہے کہ اسپیشلٹی ہے، یہ معاشیات کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے آپ کو بڑا تفصیلی ایک بتائی چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ میں ایز اے لے مین ان ٹرمز آف فائنینشیل یہ جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، ایز اے یوزر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت آپ پاکستان میں اگر کوئی نیا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں جو لوگ یہاں بڑے اچھے تھے، میرے جیسے لوگ بھی جب جاتے ہیں بینکس میں کوئی نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، اتنی کمپلائنس ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں اتنی دقتیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آخری ایک سال سے جو ہمارے بینکس ہیں انہوں نے اپنی جو کمپلائنسز ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے، اور کیونکہ میرا تعلق پڑتا رہتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ظاہر بتایا کہ اب ہماری جو کمپلائنس کی جو ٹیمز ہیں اس میں ہم نے بے تحاشا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو منی لانڈرنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ اکاؤنٹ نہ کھولنے دیے جائیں, اور جس کو ان کی ایک ٹرمینالوجی ہے KYC, نو یور کسٹمر, تو اس پہ بہت بڑا امفیسس ہے کہ جو لوگ بھی آتے ہیں, چاہے وہ نئے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آ رہے ہوں یا کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں, تو اس میں ان کی کمپلائنسز اور دیکھ بھال بے تحاشا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری سال ڈیڑھ سے کافی جو بینکس ہیں انہوں نے اپنے جو کمپلائنس ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے بیف اپ کیا ہے, اس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی ذرا سا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے دراصل حقیقت میں ٹرانزیکشن جو ہونے جا رہی, جو دکھائی جا رہی وہ نہیں ہے اور اس کے برعکس ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ ایکشنز بھی لیتے ہیں.
زبیر صاحب, اصل مسئلہ تو یہی ہے, زبیر صاحب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر ایوب نے بتایا کہ بینکنگ چینلز یا فارمل چینلز جو ہیں اس میں تو پاکستان نے بڑی سختی کر دی, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو کالا دھن ہے وہی سب سے بڑے مسائل پیش کر رہا ہے. ایسے میں آپ کے خیال میں سرکار کو کیا کرنا چاہیے کہ اس چینل کو بند کرے؟
دیکھیے, آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی گزشتہ جو ہمارے وہاں فورن ایکسچینج کمپنیز ہیں ان پہ بھی بندش ہے کہ جب اگر میں کوئی ڈالر لینے جاتا ہوں بازار سے تو ایک تو اس کی جو ٹرانزیکشن ویلیو ہے ان کو انہوں نے میکسیمم لمٹ کو بھی بہت کم کر دیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنا میرے NIC کارڈ اور یہ ساری چیزیں میری بالکل ہونی چاہیے جب میں وہ ٹرانزیکشن کرتا ہوں. تو دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو آرگنائزیشن ہیں ان کی ٹرانزیکشن 2-5-10,000 ڈالر کی نہیں ہوتی, وہ بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ بڑا اچھا قدم لیا ہے کہ جو فورن ایکسچینج کمپنیز ہیں ان پہ بھی انہوں نے یہ ریگولیشنز کی ہیں. میں تو یہ بتا سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے, کوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کچھ جو کیسز ہیں ان کی بڑی حساس قسم کی نوعیت ہے, اور تو میں زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں دے سکتا آپ کو, لیکن جہاں کہیں ایکسٹورشن کے کیسز ہوتے ہیں اور وہاں جس شخص سے وہ ایکسٹورشن لینا چاہتے ہیں اور اگر وہ یہ سرمایہ ان کو دینا بھی چاہتا ہے اور اگر ملک سے باہر منتقل کرنا ہے تو اس میں بے پناہ دشواری ہے کراچی میں. کیونکہ میرا ایکسپیرینس کراچی کا ہے تو میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کراچی میں اگر آج آپ کوشش کریں کہ میں نے کوئی پیسے افغانستان بھیجنے ہم بھی کرنے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ کسی بھی منی ایکسچینج کسی بھی کمپنی سے یہ کام کر نہیں سکتے. یہ میں بڑے وسوخ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کیسز ہم ڈیل کرتے ہیں, CPLC جو ہے وہ ایکسٹورشن اور کڈنیپنگ کے کیسز ڈیل کرتی رہتی ہے, تو اس میں بے تحاشا سختی کی گئی ہے, اور اتنی سختی ہے کہ یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اکراس دا بارڈر اسپیشلی افغانستان کو نہیں ہو پا رہی ہیں.
آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, کیونکہ آگے چل کر ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر بات کریں کہ اس کے باوجود آپ نے کہا کہ اتنی سختیاں ہوئی ہیں لیکن پاکستان میں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے ابھی معلوم کیا ہے کہ کوئی تقریباً 50 بینک اکاؤنٹس استعمال کیے گئے جس کے ذریعے افغانستان میں داعش کو پیسہ بھیجا گیا. یہ آگے چل کر ہم بات کریں گے, ہم کچھ کالز بھی لیں گے. اگر کالرز آپ لوگ اس پر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے کام کیا اور انہوں نے پاکستان میں جو دہشت گردی کی مالی معاونت ہو رہی ہے اس کی چھان بین کی اور اپنی سفارشات کل وہ سرکار کو دے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر نے جوائن کیا ہے، جبکہ سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم کچھ اگر کالز آئی ہیں تو ان کو لیں گے، عنقریب اس وقت پروڈیوسر اٹینڈ کر رہے ہیں کالز کو۔ لیکن ڈاکٹر ایوب مہر، یہ بتائیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ حوالہ اور ہنڈی جو ہے وہ ایک بہت بڑا طریقہ کار ہے کالے دھن کو ٹرانسفر کرنے کا، اس پر کوئی روک تھام ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، ابھی اس پہ یقیناً روک تھام ہو سکتی ہے، اس کے بہت سارے میکینزم اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیم نے جو چیزیں انڈیکیٹ کی ہیں، انفارچونیٹلی وہ حوالہ یا ہنڈی کے حوالے سے نہیں ہے، وہ جو ہمارا آرگنائزڈ بینکنگ سیکٹر ہے انہوں نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں، انہوں نے اسٹاک مارکیٹ اور کارپوریٹ سیکٹر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، جو پرابلم وہ بتا رہے ہیں، جو ایگزامپلس کوٹ کی جا رہی ہیں، دیکھیے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک حبیب بینک کے کیس کو بتایا جا رہا ہے جو لاسٹ ایئر یو ایس اے میں ان کی ایک برانچ کو فائن بھی کیا گیا تھا کہ انہوں نے کمپلائنس نہیں کیا تھا، وہ ٹھیک ہے، ایک سال پرانا کیس ہے۔ دوسرا جو ابھی چیزیں انڈیکیٹ کی، جس کی طرف آپ نے بھی ابھی اشارہ کیا ہے، کہ 50 سے زیادہ اس طرح کے اکاؤنٹس ملے ہیں جہاں سے ٹرانزیکشن ہو رہی تھی۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں یا بینک اکاؤنٹ اوپننگ ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹ ترین ایک چیز ہے، اور اس سے خطرہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ پھر یہ نہ ہو جائے کہ لوگ بینکنگ چینلز کو چھوڑ کر کے ان آرگنائز سیکٹر کی طرف دوبارہ موو کر جائیں، اس مجبوری میں کہ بینکنگ چینلز کو اڈاپٹ کرنا جائز کاموں کے لیے بھی بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جن اکاؤنٹس کی طرف انڈیکیشن دی گئی ہے، وہ بیسیکلی اس وقت اوپن کیے گئے ہیں جب بینکنگ چینلز میں بائیو میٹرکس نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب بغیر بائیو میٹرکس کے اب بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پاسبل نہیں رہا، اور جب تک آپ بائیو میٹرکس کے ذریعے بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹنگ کر سکتے، صرف بینکنگ کی بات نہیں، اسٹاک مارکیٹ میں اگر کسی بروکریج فرم کے پاس آپ اکاؤنٹ کھولنا چاہیں انویسٹمنٹ کے لیے، تو اس میں بھی تقریباً اتنی ہی ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں، بائیو میٹرکس کی ریکوائرمنٹ وہاں بھی ہو گئی ہے۔ تو اب یہ جو ہو رہا ہے بیسیکلی، یہ ان اکاؤنٹس کے میں اس طرح کی ٹرانزیکشن آ رہی ہیں جو اس وقت اوپن کر دیے گئے تھے جب بائیو میٹرک سسٹم بینکس میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو بیسیکلی اس میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریکٹیفیکیشن آ سکتی ہیں، یہ سسٹم دوبارہ امپروو ہو سکتا ہے۔ اب کرنٹ سینیریو میں کرنا یہ ہوگا کہ جس طرح موبائل میں تھا نا نادرہ کی ہیلپ لی گئی تھی، تو اس طرح کا سسٹم اگر بینکنگ میں اڈاپٹ کر لیا جائے کہ تمام اکاؤنٹس، چاہے وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں، اگر وہ بائیو میٹرک سسٹم سے نہیں آئے تھے تو ان کو دوبارہ سے ان کو ویریفائی کیا جائے، اور جو اس سسٹم میں نہیں آ پاتے ان کو کلوز کر دیا جائے۔ امپلیمنٹیشن پاسبل ہے۔ جو جہاں تک تعلق ہے کہ حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے ٹرانسفر کا، وہ میں سمجھ رہا ہوں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے، اور ایف اے ٹی ایف نے اس کی ابھی بات نہیں کی ہے۔ ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آرگنائز سیکٹر کا آ رہا ہے۔
اچھا، ایک منٹ صرف رکیے گا، ایک کالر آپ سے شاید سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کامیاب بنگش کوہاٹ سے۔ جی جناب، بات کیجیے۔
ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں کوہاٹ سے کامیاب بنگش عرض کر رہا ہوں، یہ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، سوال میرا نہیں ہے۔ اصولی طور پر پاکستان میں بدقسمت یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ میں لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ اکثر پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں، حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اور تقریباً سیاسی پارٹیوں کا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور ان کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ موقع دینے کا بہت بہت شکریہ۔
طارق چختائی، بات کیجیے۔
جی جی، السلام علیکم۔ یہ بینکوں کے ذریعے بینک یہ جو ایسے معاملات ہیں، اس کو چیک اینڈ بیلنس، یہ مسئلہ تو آپ آف لائن سسٹم ہو گیا، بایو میٹرک یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ چند دنوں سے، ایک ماہ سے، یہ ایک ایسے مسئلے، بے نامی اکاؤنٹ، کسی کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، یہ ذرا وضاحت فرما دیں میرے پینلسٹ کہ یہ معاملہ اثر کیا ہے کہ کسی وہ فلودہ فروش تھا اس کے۔
آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا، اور ہم بالکل یہی سوال پوچھیں گے۔ علی نواز نے کال کیا ہے رحیم یار خان سے، ذرا مختصر بات کیجیے۔
جی سر یہ کہہ رہے ہیں جب پیٹرول یا ڈیزل یا یہ وغیرہ یہ تو کہہ رہا تھا ہم جو بھی چین ہے اس کے لیے اوپر کر رہا ہے کیوں کس وجہ سے
بہت مہنگا ہو گیا. جی جام شورو سے محمد صالح.
السلام علیکم بھائی.
وعلیکم السلام. جی جی بات کیجیے.
ملنا چاہیے ان کو بالکل بس سزا ملنا چاہیے اگر کسی نہیں کیا سیاسی کارکن کو الزام تراشی سے گرفت کرنا چاہیے.
اچھا شکریہ ڈاکٹر ایوب. جانے سے پہلے کیونکہ ہم اپنے اگلے اس وقت موضوع کی طرف آ رہے ہیں ظاہر ہے اسے منسلک موضوع ہے لیکن جو کالر نے سوال پوچھا کہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعلی اکاؤنٹس کھلے ہیں فالودہ والے کا کیس بڑا مشہور ہے یہ کیا کس سلسلے کی کڑی ہے؟
دیکھیے پہلے یہ ایک سسٹم تھا اب آج سے دو سال پہلے تک یہ پریکٹس تھی کہ اگر آپ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے تھے تو آپ کو دو وٹنسز کی ضرورت ہوتی تھی اور ایک آپ کی سی این آئی سی کی کاپی ریکوائر ہوتی تھی. اب سی این آئی سی کی کاپی کسی کی یوز کرنا جس کو پتہ ہی نہ ہو جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہ آتا ہو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. سی این آئی سی کی کاپی کہیں سے بھی اویلیبل ہو جاتی تھی. کسی شخص نے اگر سی این آئی سی کی کاپی کہیں جمع کرائی ہے وہاں سے کاپی کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس شخص کے نام پر اس کے سائن کر کے اکاؤنٹ اوپن کیا جا سکتا تھا. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ اوپن کیے گئے ہوں گے لیکن اس وقت کیونکہ بایو میٹرکس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی اب ایسا نہیں پاسبل کیونکہ اب اگر اکاؤنٹ کھول رہا ہے تو جس کا سی این آئی سی ہے اس کو بینک کی برانچ میں خود جانا پڑتا ہے اور بایو میٹرک سسٹم میں نادرا سے اس کے فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ویریفائی کیے جاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کا سی این آئی سی ہے. اگر وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا جا سکتا. یہ جو بے نامی اکاؤنٹ ہیں یہ اس وقت اوپن ہو گئے تھے. اب وہ اکاؤنٹ تو اگر کوئی دس سال پہلے بھی اوپن ہوا تھا اور اس میں تھوڑی بہت ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہے تو وہ الائیو اکاؤنٹ وہ ایکٹیو اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں گی. انفارچونیٹلی جس کے نام سے اکاؤنٹ ہوگا اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا. اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اس طرح کا سسٹم بنا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے موبائل پہ سی این آئی سی اپنا بھیج کر کے اسٹیٹ بینک ایک سسٹم بنائے گا نادرا کا جس کے ذریعے خود پتا چلا سکتا ہے کہ اس شخص کے نام سے کتنے اکاؤنٹس اوپن کیے گئے ہیں.
اچھا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. زبیر صاحب صرف چند منٹ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار نے. اور کیونکہ ہمارے پاس یہ بریکنگ نیوز ہے کہ داعش کے حوالے سے جو منی ٹریل ہے وہ پتہ چلا ہے کہ افغانستان جو جاتا ہے پاکستان کے ذریعے جاتا ہے. ہم شروع کرتے ہیں شہزادہ ذوالفقار سے اور اس کے بعد زبیر صاحب آپ سے ہم رجوع کریں گے. شہزادہ ذوالفقار یہ جو اس وقت ایک بریکنگ نیوز آئی ہے اور دا نیوز میں یہ خبر چھپی ہے ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ داعش کی جو فنڈنگ ہے افغانستان میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے جاتی ہے اور جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے یہ جاتی ہے. اس سلسلے میں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور جنہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ سختی ہے لیکن اس طرح کی واردات کیوں ہو رہی ہیں؟
دیکھیں جو واردات کرنے والے ہیں اس الیکٹرانک سسٹم کا آئی ٹی کا استعمال تو ظاہر ہے وہ بھی کرتے ہیں. اب شاید ہمارا ملک اتنا ایڈوانس نہیں آئی ٹی میں کہ وہ اس کو اب جو ہی نئے کیسز وہ پکڑتے ہیں اس طرح پھر ان کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس شعبے کو یا آپ کہہ لیں کہ اس فرنٹ کو وہ کور کرتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کوئی طریقہ واردات ان کا نہ ہو. لیکن جو قانون بنتے رہتے ہیں اور پھر ان کو ڈاج جس طرح دیتے ہیں جو کرمنل دہشت گرد ہیں حوالے کا کام جو ہے بہت عام ہے. کوئٹہ میں آپ جتنے دہشت گرد پکڑے گئے یہاں سیگیٹیرین کلنگ میں اور اس میں ان میں ان کو پکڑا گیا بتایا گیا انہوں نے بتایا کہ فلاں بوٹ والا ہے اس کے ذریعے میں نے جا کے پیسے وصول کیے میں نے اس کے ذریعے پیسے دیے پیسے ہمارے وہاں آتے تھے وہاں سے ہم بھیجتے تھے. تو یہ ایک وسیع نیٹ ورک ہے اور یہ کوئی میرے خیال میں ہمارے لیے اس لیے نئی بات نہیں ہے. ہاں یہ بڑی بات ہے کہ اس وقت ایک پولیس اور اس کا جو ادارہ کام کر رہا ہے اس نے یہ بک کیا جس کی تصدیق ہو گئی ہے. ادروائز یہاں اغوا کاریاں ہوئی ہیں مثلا ارباب ظاہر عوامی نیشنل پارٹی کے ہیڈ رہے ہیں اور ان کے سینٹرل لیڈر ہیں, ان کا اغوا ہوا, ان میں کون لوگ ملوث تھے, پکڑے تو نہیں گئے لیکن انہوں نے تاوان وصول بھی کیا اس کا اور رینسم وصول کیا. وہ رینسم کون, وہ سارا کچھ انہوں نے پولیس کو بتا دیا کہ مجھے کون لوگ لے گئے, کہاں سے لے گئے. عبداللہ جان سیکٹری, پروونشل سیکٹری ہائر ایجوکیشن کے, ان کو لے گیا, کئی ماہ تک ان کو رکھا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے کس علاقے میں رکھا. وہ علاقہ بڑا مشہور ہے, کوئٹہ سے متصل علاقہ ہے, بڑا مشہور ہے ان ملیٹنٹس کے لیے, ان دہشت گردوں اور وہ جو ساری ان کی کاروائیاں ہوتی ہیں. تو مقصد کہنے کا ہے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہاں سے بہت آرام سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو دکاندار ہیں, جو دکاندار آرام سے, آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف دکاندار, مختلف ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ داعش جو کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ فنڈنگ جمع کر کے لوگوں سے یہاں وہاں سے, بہت بزنس مین جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں, ٹرانسپورٹر پیسے دیتے ہیں, اس طرح کے لوگ پیسے دیتے ہیں اور پھر یہیں سے حوالے سے چلا جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. دوسری ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 7 کیڈٹس تھے, جو پولیس کے جو 7 اے ٹی ایف کے لوگ تھے جن کی بس پر گاڑی میں جا کے ریم کیا اور جا کے اڑا دیا اس کو, وہ اس سے پہلے جتنی دہشت گرد استعمال کرتے تھے پرانی پٹ پٹیچر کی ایک گاڑی, اس کو ایکسپلوسیو کر کے کہیں کھڑی کر دی. اب یہ گاڑی جو تھی انہوں نے وہ کیا, وہ گاڑی چوری کی بھی نہیں تھی, وہ خریدی بھی گئی گاڑی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نئے ماڈل کی 2010-2012 ماڈل کی گاڑی جو مارکیٹ میں 15-20-25-30 لاکھ تک وہ فروخت ہوتی ہے, آپ بائی کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ سیکیورٹی کے لوگوں کو ڈاج دیا جا سکے, سیکیورٹی کے لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ بھائی نئی گاڑی میں تو یہ کوئی اس طرح کو خودکش نہیں ہو سکتا, لیکن انہوں نے کیا. تو اس طرح سے داعش کا ایک نیٹورک پکڑا گیا بلوچستان میں اور نیٹورک میں ان میں انہوں نے بتایا, مارے بھی گئے, پکڑے بھی گئے, انہوں نے سارا بتایا کہ کس کس تنظیمیں, جو دہشت گرد تنظیمیں, ان کے ساتھ ہمارا جو ہے ہمیشہ رابطہ رہتا ہے, ہمارا ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے کوآپریشن رہتا ہے.
جی ہاں, سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب کو ہم سننا چاہیں گے. زبیر صاحب, ظاہر ہے آپ کا بڑا تجربہ ہے اس معاملے پہ, اور آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو مستونگ میں, کوئٹہ میں جو دہشت گرد بامبنگز ہوئی تھیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ تحقیقاتی افسران نے منی ٹریل کو ٹریس کیا ہے اور پتہ کیا ہے کہ پیسے کی جو آمد و رفت ہوئی ہے پاکستان سے افغانستان داعش کو, اس کی وجہ سے یہ مستونگ کا واقعہ ہوا. کچھ بتائیں گے یہ کتنی ایک اہم پیش رفت ہے؟
دیکھیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جو آج خبر جو نیوز میں رپورٹ کی گئی ہے, اے بی سی سی سے جو خبر منسلک ہے,
جی جی,
میں اس کے سے بخوبی واقف ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ جب انسانی جان کا خطرہ ہو تو تاوان دینا پڑتا ہے, اور یہ تاوان جو ہے حکومت پاکستان نہیں دے رہی, یہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول جو ہے وہ تاوان دے رہا ہے. اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ اتنی قریبی سے اس ایسے ٹرانزیکشنز کو دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ ٹرانزیکشن نہ ہو, لیکن ظاہر ہے کہ جس آدمی کے اوپر یہ مشکل ہے وہ کسی نہ کسی طرح یہ پیسے منتقل کرے گا, کیونکہ اس نے اپنے بھائی بیٹے, اس کی جان بچانی ہے. جب یہ ٹرانزیکشن ہو گیا اور مووی واپس آ گیا, تو اس کے بعد ہماری جو ایجنسیز ہیں, میں نام نہیں لے سکتا ان کا فردر فردر, لیکن ہماری جو حساس قسم کی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا, یہ رقم واپس بھی ہوئی, اور نہ صرف واپس ہوئی بلکہ اس میں جو لوگ منسلک تھے انہیں پکڑا گیا اور ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس فیلڈ میں جو رقم تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی, لیکن مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنا تھا. اور آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں 3 یا 4 بڑے اہم لوگ ہیں, ان کی اریسٹ ہوئی ہے. تو آپ اس پہ اگر جب دیکھیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا سا بھی کیس ہو تو ہماری جو ایجنسیز ہیں اس کو واچ کر رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ الحمدللہ اس کیس کے بعد آج شاید 3 ماہ ہو گئے, کوئی اور واقعہ نہیں ہوا ہے افواہ برائے تاوان کا.
اچھا,
اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا دھیان نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ اس پہ بڑی پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے اور انہوں نے آپ نے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا کہ کراچی میں عید سے پہلے ایک گروہ کو پکڑا تھا جو دہشت گردی کرنے آ رہا تھا کراچی اور ان سے انہوں نے خودکش جو یہ جیکٹس ہوتی ہیں جو بم ہوتے ہیں وہ درامد کیے تھے. وہ اس لیے کہ ان کی بڑی کڑی نظر ہے ان چیزوں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ جو جنگ ہے ہماری دہشت گردوں سے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم وننگ اینڈ پہ ہیں. بٹ یہ ہے کہ ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے, ہمیں بالکل چاک اور چوکس رہنا ہے اور ان کے خلاف مسلسل جد و جہد کرنی ہے. اور مجھے جو نظر آتا ہے جس فیلڈ میں کام کرتا ہوں کہ یہ جد و جہد جاری ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کراچی میں کافی عرصہ ہوا جب تک کوئی ایسے دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا ہے.
جی ہاں, اور بالکل, اور یہ دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے ساتھ بہت سختی سے نمٹا ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے سی پی ایل سی کے چیف زبیر حبیب اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے افغانستان, جہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. آج بھی قندھار پیلس پر ایک حملہ ہوا اور اس میں ایک امریکی جنرل ملر بال بال بچے. ہمارے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ اس وقت پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا تاکہ افغانستان میں قیام امن حاصل ہو. فورن آفس کے اس بیان پر مبنی ہمارے نمائندہ محمد جلیل اختر نے ایک رپورٹ بھیجی ہے, آئیے سنتے ہیں.
جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات مستحکم نہیں ہو جاتے اس وقت تک امریکی اور اتحادی فورسز واپس نہ جائیں.
پاکستان یہ چاہتا ہے جی کہ جب تک افغانستان میں حالات سٹیبل نہیں ہو جاتے, معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے, تو امریکی اور الائیڈ فورسز جو ہیں وہ اس سے پہلے نہ جائیں, معاملات ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد جائیں. کیونکہ جب پچھلی دفعہ انخلا ہوا تھا, یو ایس ایس آر جب گیا تو اس کے بعد ایک کیوس تھا اور ایک بڑی مشکل صورتحال تھی, تو وہ ہمیں پھر فیس کرنا پڑا. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ ویسی کوئی صورتحال ہو.
جب ترجمان سے استفسار کیا گیا کہ افغان طالبان تو افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں, تو انہوں نے اس پر براہ راست تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں غیر ملکی فورسز کی موجودگی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت ہے.
یو این سیکیورٹی کونسل نے مینڈیٹ کیا ہے یوناما کی فورسز کو, وہ مینڈیٹ ہر سال رینیو ہوتا ہے. سیکیورٹی کونسل میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے, یو این سیکیورٹی کونسل کے مینڈیٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مقصد یقیناً افغانستان میں پیس اینڈ ریکنسیلیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقصد لے کر وہ وہاں 17 سال سے بیٹھے ہیں اس کو اچیو کر لیں.
نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بات باعث اطمینان ہے کہ دوسرے اہم فریقوں نے بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے کہ افغان تنازع کا حل افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں ہونے والی بات چیت ہی سے ممکن ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد کی زیر قیادت ایک وفد نے افغانستان, پاکستان, قطر اور سعودی عرب کا دورہ کیا ہے, جس میں افغانستان میں جاری تنازع کے مذاکرات کے ذریعے حل کے امکانات پر بات کی گئی. جمعرات کو بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے زلم خلیل زاد کے دورے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے افغان تنازع کا حل تلاش کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، بلکہ اس تنازع کا سب سے بہتر اور قابل عمل حل افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان سے ابتدا کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر ٹیپو، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی فورن آفس کی طرف سے جو بیان آیا ہے، ہمیں تو تھوڑا سا غیر معمولی لگا، لیکن آپ بہتر طور پہ بتا سکیں گے اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا امریکہ اور پاکستان آخر کار ایک پیج پر آ گئے ہیں؟
جی، پروگرام میں مدعو کرنے کا شکریہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آئیڈیل تو سچویشن یہ ہوتی کہ افغانستان کے جو ادارے ہیں، جو ان کی سیکورٹی فورسز ہیں، جو لوگ ہیں، آپس میں مل بیٹھ کر اپنے ملک کا حل تلاش کریں، لیکن دو دہائیوں کی جنگ کے بعد یہ اب عیاں ہونا شروع ہو گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو فیکشنلزم ہے، اور جو وہاں پہ پرائیویٹ آرمیز ہیں طالبان کی شیت میں یا کسی اور کی شیت میں، یا جو ان کا یہ سکشزم لا ہے ناردرن الائنس کے ساتھ اکراس ارغنداب ویلی اور سالانگ ٹنل، تو ابھی اس میں یہ بیلنسنگ فورس جو ہے انٹرنیشنل، اگر وہ چلی جائے گی تو وہاں پہ شدید خانہ جنگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور اگر شدید خانہ جنگی شروع ہوگی، اف دے سٹارٹ ٹو فائٹ فار دی ٹرف ان افغانستان لائک دے ڈیڈ جب سوویت یونین نے وڈرا کیا، تو آپ کو پتا ہے کہ کابل سے اینٹ سے اینٹ بچ گئی اور بڑی وہاں پہ تباہی ہوئی جا. لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ امریکہ کے اندر جو پاور کوریڈورز ہیں، ان میں یہ ریئلائزیشن ضرور ہے کہ افغانستان کے اندر ایک امریکہ کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی جائے اور پیچھے کوئی سٹیبل حالات جو ہے وہ چھوڑے جائے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جب امریکہ جو ہے وہ نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا تھا طالبانوں کے خلاف، تو پاکستان نے بارہ امریکہ سے کہا کہ مذاکرات کیجئے، ٹوٹل وار جو ہے وہ دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی، اٹ از اونلی لمیٹڈ ایکشن، اور کسی نے سچ کہا ہے کہ وار از این ایکسٹینشن آف پولیٹیکل پالیسی۔ تو اس وقت تو نہیں شاید امریکہ کو اتنی سمجھ آئی، کیونکہ وہ جب بھی نیگوشیشن ہونے لگی، انہوں نے بیت اللہ مسعود کو مارا، ولی الرحمان کو مارا، پھر اختر منصور کو مار دیا، تو طالبان جو ہے وہ گریزاں تھے، وہ کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے پہلے جائے، شیڈیول دے، پھر ہم کریں گے۔ لیکن اب یہ جو مذاکرات کا نیا دور شروع ہوا ہے، مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے جو پاور کوریڈور ہیں، انہوں نے زلمہ خلیل زاد کو اس مشن پہ بھیجا ہے کہ جا کے یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس مذاکرات کے عمل کو، امن کے عمل کو آگے چلایا جائے۔ میں اس کو زلمہ خلیل زاد کی ایفرٹ کو، مجھے یاد ہے کہ پیچھے جو ہنری کسنجر صاحب نے شٹل ڈپلومیسی کی تھی ان دا مڈل ایسٹ، اب بجائے اس کے کہ وہ اسلام آباد میں، کابل میں یا کہیں اور میں اکٹھے ہوں، وہ پہلے انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن میں اسلام آباد آئے، پھر وہ کابل گئے، اس کے بعد وہ گئے یہاں پہ اسلام آباد میں جو انگیجمنٹ تھی، اس کے بعد دو دن وہ تقریباً سین سے جو ہے وہ غائب رہے، اور طالبان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں عمل کے لیے، لیکن دوسری طرف طالبان کی جو ایکٹیویٹی ہے افغانستان کے اندر وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے جو ہے حملہ کیا تھا غزنی کے اوپر، آج بڑا اندوناک ایک واضح واقعہ ہوا ہے جس میں آسٹن جنرل آسٹن میرر بال جیسے کہ آپ نے کہا
جی
اور وہ افغان پولیس چیف جو مارا گیا، anything could have happened۔ تو میرے خیال میں اس کا انکریزنگلی یہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو ہم ٹائم لوز کر رہے ہیں، اور اگر افغانستان میں رہنے والے تمام ہی لوگ، چاہے وہ پشتون ہوں یا ازبک ہوں یا ہزارہ ہوں یا کوئی بھی ایتھنسٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہرات کے ہوں دی ساؤتھ ویسٹ یا اوپر نارتھ کی طرف ہوں، وہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کریں۔ جو سب سے اہم بات اس نیگوشیشن میں ہے، یہ امن مذاکرات میں ہے، وہ کوئی اس کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی افغان پرزنرز کی بات ہوگی اور امریکہ کے وڈرال کی بات ہوگی، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کابل کے اندر جو بننے والی گورنمنٹ ہے ان پوسٹ امریکن ٹائم، اس کی شکل اور حیات کیسی ہوگی، آیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، سارے فیکشن اس میں ریپرزنٹیشن کیسی ہوگی، گو کہ افغانستان میں آپ جو ہے وہ ڈیموکریسی لا رہے ہیں اور اس میں وہ الیکشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے الیکشن کی طرف بھی دیکھا
تو اشرف غنی کرزئی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان جو کشمکش رہی اور جو طالبانوں نے سلیکشن کو نہیں مانا بلکہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, تو میرے خیال میں ایک ایسی ورکنگ سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر ہم یہ توقع کر سکیں کہ افغانستان میں امن جو ہے اب وہ اچیویبل ہے, اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں.
بالکل صحیح ہے.
یہاں تک
ٹیپو, کیونکہ ہمیں اپنے اگلے موضوع کی طرف بھی جانا ہے, لیکن ہم یقیناً آئندہ بھی آپ کو مدعو کریں گے, اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
خوش
ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان, اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے, رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع وہ ہے جو کہ کئی دنوں سے چل رہا ہے, بلکہ دو ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں, کہ سعودی صحافی جمال خاشوگی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آیا وہ قتل ہوئے نہیں ہوئے, اگر قتل ہوئے تو کن کے ہاتھوں قتل ہوئے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس بارے میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے, اور مائک پومپیو بھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور سعودی عرب اسی واسطے گئے تھے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک تازہ رپورٹ بھی ہے, وہ سنائیں گے. اس کے بعد ہم ترکی چلیں گے, جہاں اے بی سی آسٹریلیا کی نمائندہ کرن نازش ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے سینئر تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی. آگے چل کر ہم چلیں گے برسلز, جہاں سے ہمیں سینئر صحافی خالد فاروقی جوائن کریں گے. آئیے سب سے پہلے قمر عباس جعفری کے حوالے سے یہ رپورٹ سنتے ہیں.
تحقیقات کرنے والی ٹیمیں اس ہفتے پہلے بھی قونصل خانے میں جا چکی ہیں. پیر کے روز وہ ایسے سراغوں کی تلاش میں قونصل خانے گئی تھیں جن سے پتہ چل سکے کہ استنبول کے قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد خوشوگی بر کیا گزری. خوشوگی جو کہ سعودی بادشاہت پر تنقید کرتے تھے اور جو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتے تھے, اس روز کے بعد سے نظر نہیں آئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے پرانے اتحادی سعودی عرب کے لیے حمایت کا اظہار کرتے ہوئے بدھ کو روز کہا کہ وہ ترکی کی انٹیلیجنس سے خوشوگی کے لاپتہ ہونے کے بارے میں اگر ویڈیو اور آڈیو موجود ہیں تو وہ دیکھنا چاہیں گے. ان کے الفاظ,
But if you look at Saudi Arabia, they're an ally and they're a tremendous purchaser of not only military equipment but other things. When I went there, they committed to purchase $450 billion worth of things and $110 billion
worth of military. اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو ہمارے اتحادی ہیں, اور صرف فوجی ساز و سامان ہی نہیں بلکہ دوسری چیزوں کے بھی بہت بڑے خریدار ہیں. جب میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے $450 billion کا سامان اور $110 billion کا فوجی ساز و سامان خریدنے کا وعدہ کیا تھا. یہ تھے صدر ٹرمپ. ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی ایجنٹوں نے خوشوگی کو ہلاک کر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, جبکہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ خود چل کر قونصل خانے سے باہر گئے تھے. دونوں میں سے کسی بھی ملک نے اپنے دعوے کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس معاملے پر تشویش کے لیے اور صدر ٹرمپ کی اس خواہش کے اظہار کے لیے سعودی عرب اور ترکی دونوں ملکوں کا دورہ کیا ہے کہ وہ معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. قبل ازیں پومپیو نے کہا کہ جب سعودی عہدیداروں سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ خوشوگی کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کسی نوعیت کے حقائق پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے. پومپیو آج وائٹ ہاؤس میں صدر کو اپنے دورے کے بارے میں بتا رہے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
اور ہم ترکی چلتے ہیں, جہاں سے کرن نازش نے ہمیں جوائن کیا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا, وہ اے بی سی آسٹریلیا کے لیے رپورٹنگ کرتی ہیں. کرن نازش, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ انویسٹیگیٹرز اس وقت سعودی کونسلیٹ کے جو کونسل جنرل ہیں ان کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں. کیا پتہ چلا ہے؟
جی, تو کل پورا دن صبح سے لے کر پاسٹ مڈ نائٹ کوئی 9 سے 12 گھنٹے تک انویسٹیگیشن کل جو ہے وہ کونسلیٹ کی ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کونسل جنرل کے گھر, اور ابھی فی الحال اس وقت تو انویسٹیگیٹر ٹرکش انویسٹیگیٹرز ہیں وہ آگے تک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں فارمز وغیرہ, اور جو استنبول کے باہر فارسٹ اور فارمز وغیرہ وہاں تک انویسٹیگیشن اسپریڈ ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آبویسلی باڈی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اکارڈنگ ٹو ٹرکش سورسز باڈی جو ہے وہ وہ کونسلیٹ یا پھر ریزیڈنس آف دا کونسل جنرل کے وہیں ان دو بلڈنگس کے درمیان میں ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عربیہ نے ساری ایلیگیشن ڈینائی کر دی ہیں کیونکہ ٹرکی نے ابھی تک ایویڈنس جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا ہے, لیکن ٹرکی نے ایویڈنس کچھ ٹرکش سورسز نے صحافیوں کے ساتھ ایویڈنس رکھا ضرور ہے جو کل پورے میڈیا میں پبلش ہوا تھا, ٹرکش میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا, کچھ فورن میڈیا کو بھی اس کے اندر لوپ میں لیا گیا ہے جو ایویڈنس ہے, اور ایویڈنس جو ریکارڈ کیا گیا تھا وہ خشوگجی کے فرینڈ تھا ایک ایکٹیوسٹ, انہوں نے ریکارڈ کیا تھا تھرو ہز ایپل واچ, جس کے اندر ریکارڈنگ وغیرہ سامنے آئی ہے, لیکن شروع میں جو اطلاعات آ رہی تھیں وہ یہ بھی تھیں کہ ویڈیوز جو ہیں وہ اب ٹرکی سورسز اس کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کر رہے کیونکہ وہ ڈپلومیٹکلی سالو کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس لیے ریکارڈنگز ریلیز نہیں کر رہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی ایشو ریلیز, اس کے اندر بڑے بڑے ممالک شامل ہیں اور سٹیکس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہائی ہیں.
ہم امریکہ لوٹتے ہیں جہاں سے سینئر تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی نے ہمیں جوائن کیا ہے. نظامی صاحب آپ بتائیے کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یورپ کے اندر بھی ایک بڑا رد عمل آیا ہے کہ سمجھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے جمال خشوگی کو قتل کیا اور بہت بری طرح سے کیا. یورپ کا تو بہت ہی شدید رد عمل ہے, لیکن امریکہ کے اندر آپ نے کیا رد عمل دیکھا؟
نفیسہ بہت بہت شکریہ مجھے لینے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں اس کا بہت شدید رد عمل ہو رہا ہے, خاص کر کے صدر ٹرمپ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر سعودی عرب اس میں ملوث پایا گیا براہ راست اس کی حکومت تو اس کو سزا دی جائے گی. اب یہ کہ صدر ٹرمپ کہاں تک جا سکتے ہیں اور یہ ثابت کیسے ہوگا کہ سعودی حکومت اس میں براہ راست سعودی جو فرما روا ہیں یا ان کے جو ولی عہد ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, یا یہ پتہ چل سکتا ہے کہ سعودی کونسل خانہ جہاں پہ خاشقجی گئے تھے جمال خاشقجی وہاں پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے جو اہم کردار بہت زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ہے وہاں کے سعودی کونسل جنرل, جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آڈیو آ گئی ہے سامنے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کو کرنا ہے وہ باہر جا کے کرو تاکہ میں کسی مصیبت میں نہ آ جاؤں. تو اب ان کی جو گواہی ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے, اور اب وہ کس مرحلے پر ملتے ہیں یا منظر عام پر آتے ہیں, اور ان کی اگر منظر عام پر آتے ہیں تو وہ کیا گواہی دیتے ہیں, کیا اس آڈیو سے وہ مکر جائیں گے. اس لیے کہ آڈیو کی بھی ایک خاص بات یہ ہے, جیسا کہ بھی آپ کو وہاں سے ٹرکی سے بھی رپورٹنگ میں خبر ملی کہ خاشقجی کے ہاتھ میں جو گھڑی تھی اس کا تعلق ان کے سیل فون سے یعنی موبائل فون سے تھا, اور موبائل فون ان کی دوست کے پاس تھا جو باہر
ٹرکی
خانے کے باہر کھڑی تھی گاڑی میں
فیانسی,
اور وہ کئی میرا خیال ہے شاید 10 یا 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے وہ انتظار کرتی رہی اور وہ واپس نہیں آئے. تو آخر سوال یہ پیدا ہو گیا ہوتا ہے کہ کیا ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کہ وہ بالکل منظر عام پر نہیں آئے, جیسے کہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے نکل گئے تھے. اگر پچھلے دروازے سے نکل گئے تھے تو کیا باہر کسی نے ان کو اغوا کیا؟ ایسی کوئی چیز مل نہیں رہی ہے, تو یہی سمجھا جاتا ہے. اور یہ امریکی حکومت کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بڑا فیصلہ وہ سعودی گورنمنٹ کے خلاف کرے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے تعلقات دونوں حکومتوں کے درمیان ہیں. مگر ڈونلڈ ٹرمپ بہت ڈراسٹک ایکشن لینے والے صدر ہیں. میرا خیال ہے کہ امریکی صدور میں پہلے صدر ہیں جو وہ ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
اور ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات آگے آتے ہیں یا پھر حقیقت اور سچائی. ہم برسلز چلتے ہیں جہاں سے خالد فاروقی نے ہمیں جوائن کیا ہے. سینئر صحافی ہیں, سلامتی کے معاملات پر دسترس رکھتے ہیں. خالد فاروقی, یہ بتائیے کہ سعودی عرب کے جو کونسل جنرل ہیں, جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن کے بعد سے یہ بھاگے ہوئے ہیں, اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے سامنے یہ تمام واقعات ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان سے گواہی لی جائے گی, اور گواہی لینا کتنا ضروری ہے تاکہ حقائق تک پہنچا جائے؟
ڈیفینیٹلی جس طرح کا اب دباؤ بڑھ رہا ہے, شاید سعودی عرب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی کارروائی کس قسم کا دباؤ لے کر آئے گی سعودی عرب پر. تو اب تو سب لوگ تفتیش میں آئیں گے, ظاہر ہے وہ بھی کونسل جنرل بھی آئیں گے, اور بہت بنیادی ان کی ذمہ داری ہے اور ان کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. جس طریقے سے وہ ان خشوگی کو پھنسایا گیا, اور پھر جو ہے وہ ایک دفعہ جب گئے وہ اپنی کاغذات کی تصدیق کے لیے, انہیں دوسری ایک تاریخ دی گئی, اس تاریخ پر جو ہے پوری منصوبہ بندی کی گئی, اور جو ان کے اسسٹنٹس تھے وہاں سے آئے, انہوں نے جس طرح سفارت خانے کو خالی کرایا گیا, اور اس کے بعد جس طرح ان کی انگلیاں کاٹی گئیں, اور اس کے بعد ان کی لاش کو کہتے ہیں کہ گروسم طریقے سے کاٹ پیٹ اس پر کی گئی. تو اس سارے صورتحال میں یقیناً سعودی عرب جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے, اور اس سے ایک اور بات بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے آئی ہے شاید پہلی دفعہ, کہ کس طرح کی یہ ریاست ہے, اور اس کے اندر جب یہاں پر اس طرح ہو رہا ہے لوگوں کے سر قلم کرنے سے لے کے ہاتھ کاٹنے سے لے کر لوگوں کو اغوا کرنے سے, لوگوں کی زبان بندی کرنے سے لے کر اس قسم کی وحشیانہ کاروائیاں اندر کتنی ہوتی ہوں گی, کہ ایک بیرون ملک کی سرزمین پر ایک منحرف اور ایک ڈسینٹ رکھنے والے صحافی کو جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے. یہاں یورپ میں بھی اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ اب شور مچنا شروع ہوا ہے, صحافتی تنظیمیں اور سیاستدان بھی اس پر خاصی آواز بلند کر رہے ہیں, اور یہ مسئلہ اب رکے گا نہیں, آگے ہی جائے گا. لیکن میجر فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے, جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتا ہے اور سب سے زیادہ پشت پناہی کرتا ہے سعودی عرب کی بادشاہت کی.
کرن نازش, ہمارے پاس صرف دو منٹ ہیں, لیکن آپ بتائیے کہ جو ایپل واچ خشوگی نے پہنی ہوئی تھی, اس سے کتنے شواہد ظاہر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ سعودی عرب کے جو کونسل جنرل ہیں وہ ہاتھ نہ آئیں, وہ گواہی نہ دیں, تو کتنے شواہد پہلے سے موجود ہیں جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے؟
جس دن خشوگی جس واپس نہیں آئے تھے, ایک تو ان کی فیانسے جو ہیں وہ کچھ گھنٹے کھڑی ہوئی تھی, اس کے بعد فوراً سے انہوں نے اپنے فرینڈز اور کنیکشنز کو کانٹیکٹ کر کے ان لوپ کر دیا تھا, اور دوسرے دن ہی ٹرکش سورسز نے کچھ صحافیوں کو لوپ میں لے لیا تھا. تو یہ جو یہ سلسلہ ہے, یہ فوراً سے ہی ایکنالج بھی ہو گیا تھا, اس پہ ایکشن لینا شروع ہو چکا, ٹرکی بھی ایکشن لینا شروع ہو چکے تھے. آلسو آئی وانٹ ٹو مینشن کہ خشوگی واز آلسو اے فرینڈ آف پریزیڈنٹ اردوان, تو یہ کوئی پرسنل معاملہ تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ اردوان جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں ان کے دوست بھی تھے, تو ان کو اٹ واز ایزیئر کہ یہ اندر جو ہائر اپ ٹرکی میں جو ہائر سورسز ہیں انٹیلیجنس میں, ان کو ایکٹیویٹ کرنا بہت آسان تھا. اور جو ایپل واچ کے اندر جتنا بھی ایویڈنس ہے, اس کے اندر ساری جو ریکارڈنگ, کافی زیادہ ریکارڈنگز ہیں جو میں نے خود بھی ٹرکش سورسز سے جنہوں نے وہ ریکارڈنگ سنی ہے ان سے بات کی ہے, اس کے اندر جیسے ہی وہ انٹر ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر ان کے جب تک ان کو وہ مطلب ان کے پیسز کیے جاتے ہیں, اور جو میوزک چل رہے ہیں, آپ نے ساری ڈیٹیلز دیکھی ہوں گی تو میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے, لیکن اینڈ تک جو ہے وہ ساری ریکارڈنگز موجود ہیں.
اچھا,
اس کے
اچھا.
اندر لوگوں کی آوازیں بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. اچھا. اور اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ کس نے کیا ایکشن کیا تھا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں ترکی میں اے بی سی آسٹریلیا کی نمائندہ کرن نازش, ان کے ساتھ تھے خالد فاروقی جو برسلز میں ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور یہاں تھے سیاسی تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی. اس پروگرام کے انجینئر تھے گلین ہالس، پروڈیوسر اسفر امام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے انعقاد میں ایک ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا۔ ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشستوں اور 100 رکنی سینٹ کی ایک تہائی سیٹوں پر مقابلہ ہوگا۔ رائے عامہ کے جائزوں میں حزب مخالف ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ریپبلکن پارٹی کے لیے اپنے قدامت پسند قانون سازی کے ایجنڈے کے لیے منظوری حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ ایوان نمائندگان میں برتری حاصل کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون سی جماعت ملک بھر میں موجود ان علاقوں میں کامیابی حاصل کرے گی جہاں ووٹروں کے رجحان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین ووٹر، خاص طور پر بہتر تعلیم یافتہ سفید فام خواتین، کامیابی میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین، سفید فام اور تعلیم یافتہ خواتین، جی ہاں، ماہرین کے مطابق اس سال وسط مدتی انتخاب میں کامیابی کی کلید ثابت ہو سکتی ہیں۔ مہربانی کر کے یہ بیٹ کا سلاد دے دیجیے۔ یہ ہیں لن فیڈل، نیو جرزی میں ہائی اسکول ٹیچر ہیں، ان کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے۔ انہوں نے صدارتی انتخاب میں ایک تیسری پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا تھا، لیکن اب وسط مدتی انتخاب میں وہ ڈیموکریٹس کے لیے ووٹ ڈالیں گی۔
I do believe government can do a lot to help with housing inequality and education and environmental
ہائی اسکول ٹیچر لن فیڈل کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں حکومت رہائش، عدم مساوات، تعلیم اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے، اور انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ جبکہ کرس سیلیٹ کہتی ہیں کہ وہ وسط مدتی انتخاب میں ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیں گی، جس کی وجہ امیگریشن کا معاملہ ہے، اگرچہ وہ 2016 میں ٹرمپ کو ووٹ دینے کے اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا اظہار کرتی ہیں۔
I'm a Democrat and I had to come over here legally and I had to pay to
get all my documents. کہنا ہے کہ میں امیگرانٹ ہوں، یعنی ترک وطن کر کے یہاں امریکہ میں مقیم ہوئی۔ میں یہاں قانونی طور پر آئی تھی، جس کے لیے مجھے بہت ساری ادائیگی کرنا پڑی تھی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے میری کوئی ہمدردی نہیں۔ اور کیٹ سمتھ ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتی ہیں اور عام طور پر آزاد امیدواروں کو ووٹ دیتی ہیں۔ ان کے خیال میں اہم معاملہ معیشت کا ہے۔
I think I would come down on issues around financial, fiscal responsibility.
کیٹ سمتھ کہتی ہیں کہ میں مالیاتی، اقتصادی ذمہ داری جیسے امور کی بات کروں گی، جس کے تحت کچھ سرکاری پروگراموں میں ضابطے اور قواعد درکار ہیں۔ 1992 سے پیو ریسرچ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتی ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ ان امیدواروں کے لیے خواتین ووٹروں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرے جن کا پہلے کوئی سیاسی تجربہ نہیں۔
You're seeing people with unique skill sets, business people, doctors and scientists.
مونٹریال یونیورسٹی کی پروفیسر بریجٹ کیلہان ہیریسن کہتی ہیں کہ آپ مختلف اور منفرد مہارت رکھنے والے افراد کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے کاروباری لوگ ہوئے، ڈاکٹر یا پھر سائنسدان، جو ممکن ہے کسی حلقے کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں اور جو معمول کی لبرل خواتین سے مختلف بھی ہوں، جیسے ڈیموکریٹ مکی شیرل کانگریس کے لیے۔ مکی شیرل بحریہ کی ایک سابق پائلٹ ہیں جو ایک ایسے حلقے سے انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں جس نے 36 برسوں میں کبھی کسی ڈیموکریٹ کو منتخب نہیں کیا، لیکن وہ لوگوں کے اجتماع کو خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ سابق نائب صدر جو بائیڈن کو لائے ہیں۔
She understands what duty means. She gets it.
سابق نائب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ فرض کیا ہے، اور وہ فرض نبھانا بھی جانتی ہیں۔ اور خود ڈیموکریٹ امیدوار مکی شیرل کہتی ہیں کہ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری ریلیز میں آتا ہے، جو ہمارے لیے فنڈز اکٹھے کرنے میں مدد دے رہا ہے، اور یقینی طور پر خواتین کا ووٹ ایک کلیدی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن امیدوار جے ویبر ان کے مد مقابل ہیں۔ ویبر ریاستی قانون ساز ہونے کی تجربے کی بنیاد پر اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ویبر کانگریس کے لیے، ان کے سیاسی اشتہار کا ہدف بھی خواتین ہیں۔
in many ways what men want, which is a thriving economy.
ریپبلکن امیدوار جے ویبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی زیادہ تر اسی بات کا حصول چاہتی ہیں جو مرد امیدواروں کے نزدیک عام ہے، اور وہ ہے فعال معیشت۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد ہر سہ ماہی میں ملک کی مجموعی پیداوار میں تقریباً 3% کا اضافہ ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا مضبوط معیشت ایوان میں ریپبلکنز کی اکثریت کو برقرار رکھ سکے گی؟ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیرل اور ویبر کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔